تشریعی کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار نے, اچھا تشریعی کس کے لیے, میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں, تشریعی فرشتوں کے لیے ہے, حیوانات کے لیے ہے, شریعت فرشتوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیا فرشتے روبوٹ ہیں؟ اگر ایک کام پہ لگا دیا ہو کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے جیسے ہم نے ایک مشین بنا دی, بٹن دبا دیا, مشین لگی ہوئی, فرشتے کو ایسے مقبول ہیں؟
جو کام کو دیا گیا وہ کرتے ہیں,
یہ ایک چیز ہے ان شاء اللہ, اس کو میں واضح کروں گا, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے دماغ میں. فرشتے نہ کوئی کسی قسم کا روبوٹ ہے نہ مشین ہے, جو کام کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں, اپنی سمجھ سے کرتے ہیں, اپنے شعور سے کرتے ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کیونکہ وہ انسان کے طریقے سے اس ترقی اور تنزلی کے مرحلے میں نہیں ہے, اس لیے ان کے پاس وہ جس معیار پر ہیں, جس مرحلے پر ہیں, اس پر ہی رہتے ہیں, اور ان کے لیے معصیت نام کی کوئی چیز وجود نہیں ہے. معصیت نام کی کوئی چیز, جملے کو بہت موقع سنیے, معصیت پوری کائنات میں سوائے جنوں اس کے کسی کے پاس نہیں ہے, پوری کائنات مسلمان ہے, اسلم لہ من فی السماوات والارض. من کا مطلب کیا ہے؟ من کس کے لیے آتا ہے؟ جو زندہ ہے, صاحب عقل ہے. ماں نہیں ہے, جو بھی مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کی سب باشعور ہیں اور خدا کے سامنے تسلیم ہیں. پوری کائنات مسلمان ہے. کیسے مسلمان ہیں؟ چابی بھرنے لگی, اپنے شعور اور اپنی عقل سے مسلمان. اس کو انشاءاللہ میں اور واضح کروں گا قرآن کی روشنی میں, کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور فرشتے ہی لگا دیا لگ گیا انہیں بھائی کہ کھلونا ہے, چابی بھر دی وہ چل رہا ہے, یہ مشین ہے اس کا آپ نے بٹن دبا دیا آن ہو گیا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو خدا ان کے بارے میں کیوں کہتا کہ یہ امر خدا کی معصیت نہیں کرتے کبھی؟ اگر فرشتوں میں معصیت کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی تو یہ جملہ بیٹا لا یسبقونہ بالقول, کبھی بھی اللہ کے قول پر سبقت نہیں کرتے. اگر کسی میں سبقت کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی تو یہ بات کہیں بھی جائے گی اس کے لیے؟ نہیں, کمپیریزن نہیں ہے, کمپیریزن نہیں ہے, یہ فرشتوں کی توصیف ہے. انہیں اگر دو مخلوقات کو آپ برابر برابر رکھ کے کمپیئر کریں گے, یہ ایسا کرتا ہے اور یہ ایسا نہیں کرتا تو بات صحیح, لیکن یہاں پر فرشتوں کی تعریف بیان کی جائے کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, وہ خدا کے عمر کی معصیت نہیں کرتے, خدا کے قول سے سبقت نہیں کرتے, اس کے عمر پر ہمیشہ عامل کرتے ہیں. ابلیس فرشتہ نہیں تھا, ابلیس جن تھا, ابلیس جن. تو وہی میں نے آپ سے کہا کہ پوری کائنات میں جن دو مخلوقات میں معصیت کی گنجائش اور امکان پایا جاتا ہے ان میں سے ایک انسان ہے اور ایک جن ہے. جن کے اندر معصیت کا امکان پایا جاتا ہے شریعت صرف ان کے لیے ہوتی ہے. جن میں معصیت کی گنجائش ہوتی ہے تشریعی احکامات صرف ان کے لیے ہوتے ہیں, باقی پوری کائنات کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے. وہ سب کے سب کس پہ چل رہے ہیں؟ پروردگار کے احکامات تکوینی پہ چل رہے ہیں. یعنی خدا نے انہیں خدا نے انہیں جیسا بنا دیا وہ ویسے ہی ہیں اور اسی پر ہی خوش ہیں, اپنی مرضی سے خوش ہیں. بس یہ فرق اپنی مرضی, یعنی کہ ہمارے پاس دو چوائس ہیں, خدا نے کہا کہ جیسا میں تمہیں بنا دوں ویسے رہنا پڑے گا. اے سورج اور چاند, سورج ارض و سما, میرے پاس آؤ, کراہیت سے آؤ یا خوشی سے آؤ, یہ سورج اور سلط کی آیت نمبر 11 ہے. میرے پاس آؤ چاہے خوشی سے آؤ چاہے کراہیت سے آؤ, اطاعت گزار بن کے آؤ یا زبردستی. انہوں نے کہا ہم خوشی سے آئے. اب خوشی سے آتے ہیں تو کیا خدا نے کیا اس کام میں لگ رہا لگ گیا. لیکن باشعور مخلوق ہے. تبھی تو ملاحظہ یہ مکالمہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے جو بات پڑھی کہ امان سماوات اور ارض اور جبال پر امانت کا پیش کیا جانا ہے, شعور نہیں ہے تو امانت کو کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ شعور رکھتے ہیں لیکن اپنے اختیار سے انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ جو خدا ہمیں بنا دے گا ہم بن جائیں گے, جس کام میں لگا دے گا لگ جائیں گے. اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. جس میں یہ اختلاف کی گنجائش ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلے نظر کون آیا اختلاف کرنے والا؟ اس کے بعد اختلاف کرنے والا انسان. یہ دو مخلوقات ہیں کہ جو امور تکوینی سے ڈیویٹ کر سکتی ہیں. باقی پوری کی پوری کائنات امر تکوینی کی اطاعت اور تعمیر میں مشغول ہے, لیکن اس مشغولیت کو ان کی مجبوری یا غفلت یا جہالت نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ انہوں نے خود اپنے لیے وہ زندگی کا انتخاب کیا اور خود اس کے لیے وہ باشعور. جی نہیں دیکھیے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. جب خدا یہ کہہ رہا ہے آسمانوں اور زمین سے کہ تم میرے پاس آؤ, چاہے کراہیت سے آؤ چاہے اطاعت سے آؤ, اس کا مطلب اختیار تو ہے, اختیار ہے نا. جہاں بھی شعور اختیار ہے, لیکن ان تمام مخلوقات نے اپنے اختیارات خدا کے حوالے کر دیے اور کہا کہ آپ ہمیں جیسا بنا دیں گے ہم ویسے ہی رہیں گے. یعنی کہ جیسے ہمارے دفتر میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بیچارے بالکل ہی سیدھے سادھے کتاب گزار کے بھائی آپ جہاں بٹھا دیں گے ہم بیٹھے رہیں گے, جو کام کہیں گے کرتے رہیں گے, ایک اس قسم کے لوگ. اب ان کا اوپر نیچے جانا خود ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ بے شعور لوگ ہیں, جب غلطی نہیں کر سکتے, لیکن اب ان کا جو کچھ ہے وہ مالک کے اختیار میں ہے. آپ بٹھا دیں گے بیٹھ جائیں گے, کھڑا کر دیں گے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس کے برعکس کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں اپنے ذہن کو سوچوں گا, مالک کی بات ضرور مانوں گا, کچھ ہیں کہ نہیں بھی مانوں گے بات ضرور مانوں گا, لیکن مجھے ترقی کرنا ہے. تو اب وہ جو ترقی کرنے والا دماغ لے کے انسان آتا ہے نا دفتر میں, وہی آپ کی بات کی معصیت میں ہی کرتا ہے, کرتا ہے نہیں. یعنی وہی ترقی بھی بیچ میں بات آتا ہے, وہی یہ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے فلاں بات کیوں کیسے کہہ دی, یہ غلط تھی. تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان اور جن جو ہیں انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ جو خدا بنا دے بن گئے, جیسے ملائکہ نے قبول کیا, جیسے آسمانوں نے قبول کیا, جیسے زمین نے قبول کیا, جیسے دیگر مخلوقات نے قبول کیا, کہ جیسا خدا نے بنایا بن گیا, جس کام میں لگایا لگ گیا, اسی میں خوش ہے. لیکن یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے لیے اپرچونیٹیز بھی بین میں ہیں, نیچے گرنے کے خطرات بھی بین میں ہیں, اور یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو فکس نہیں ہے بلکہ ویریبل ہے. نہیں فرشتوں کے لیے جو ہے وہ ہے, یعنی کہ جو ان کی زندگی ہے وہی ہے.
اختیار انہوں نے دیا کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, اختیار انہوں نے دیا کہ ہاتھ میں
ہے نا ان کے پاس, بہت اچھی زندگی ہوں گی. فرشتے بہت اعلیٰ درجے کی مخلوق ہیں, میں آپ کو بتا دوں اس غلط فہمی کے کوئی شکار میں نہ ہوں, فرشتے بہت اعلیٰ درجے کی مخلوق ہیں. اسی لیے خدا نے ہر نبی کے ساتھ انسانوں سے زیادہ فرشتوں کو لگایا. فرشتے جو ہیں وہ ملائکہ کو یہ نہیں سمجھیے گا کہ کوئی, یعنی کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ انسان بڑھتا ہے, ہر انسان تھوڑی بڑھتا ہے, بہت تھوڑے سے انسان ہیں جو ملائکہ کے معیار سے اوپر جا پاتے ہیں. جنہیں ملائکہ خدا کی پسندیدہ اور بہت اچھی اعلیٰ معیار کی مخلوق. یعنی کہ اگر ہمارے ذہنوں میں جیسے ہمارے یہاں شاعری بھی بہت ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام جیسی عظیم ترین مخلوق کے بارے میں بھی پتہ نہیں جا کچھ بول جاتے ہیں, بہت غلط چیز ہے. خود اگر آپ قرآن کریم میں پڑھیں, نحو البلاغہ پڑھیں, پہلے ہی خطبہ دیں, اس میں آپ دیکھیے کہ کس انداز سے ملائکہ کا تعارف کیا گیا, کس انداز سے ان کا ذکر کیا گیا. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وهم بأمره یعملون, بہت بڑی بات ہے کہ خدا کے قول سے سبقت نہیں کرتے اور ہمیشہ اس کے امر پر کے مطابق عمل کرتے. لیکن انسان کے پاس وہ اپرچونٹی ہے کہ اس سے بھی اوپر والے مقام پر جا سکتا ہے. اور انسان کا معیار ان سے اوپر کیوں چلا جاتا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے, بھائی وہ وجہ وہاں پہ آتی ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ تکوینی اعتبار سے معصیت کے حامل نہیں ہیں, اور انسان پر اعتبار تکوینی ظالم و جاہل ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ فرشتے پر اعتبار تکوینی معصوم ہیں اور انسان پر اعتبار تکوینی ظالم و جاہل ہے. تو اب یہ مخلوق اگر اپنے اختیار سے خدا کی بندگی کرے گی تو اس کا حتمی معیار اس سے زیادہ ہو جائے گا. زیادہ بڑھ جائے گا
فرشتوں میں جو درجات ہیں کس بنا پہ ہیں, جو سردار الملائکہ ہے وہ بھی تو
ہمیں نہیں پتا. دیکھیں یہ ساری باتیں ہمیں نہیں پتا, یعنی اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا. یا جیسے جنات کی زندگی کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یعنی ہمیں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ جو اختیار مخلوق ہے جس کے لیے محشر و جنت و جہنم ہے وہ جن کے, اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ جن و انس کا باہمی انٹریکشن بھی کرتی ہے, کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو استعمال بھی کرتے ہیں, یہ بھی قرآن کریم میں. لیکن ان کی زندگی کی کیا نوعیت ہے, کس طریقے سے زندہ رہتے ہیں, کیا ہے, اس کا ہمیں نہیں پتا. بظاہر ایک بات ہمیں اور بھی لگتی ہے کہ جنوں کے پیغمبر بھی انسانوں میں سے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے سورہ جن میں اور سورہ احقاف میں ذکر ہے کہ حضور کے پاس آئے اور یہاں سے انہوں نے سنا اور جا کے اپنے قوم کو سنا, یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کی جو انفارمیشن ہمارے پاس. ملائکہ کی زندگی کس نوعیت کی ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک انفارمیشن نہیں, لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ نون یونیورس میں خدا کی قریب ترین مقرر ترین مخلوق ملائکہ. جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کا ہمارے پاس علم ہے اور نالج ہے ان میں وہ مخلوق کہ جو خدا سے قریب ترین ہے وہ کون ہے, ملائکہ. بہر تو
جس کا یہ قرآن شریف جو ہے انسانوں سے مقابلے لگا رہا ہے تو پھر کیا جنات کے لیے کوئی الگ کتاب ہے, اگر ان کو بھی کوئی آئین دیا گیا
ہے تو یہی قرآن سنا انہوں نے اور اسی کو ہی جا کے اپنی قوم میں سنا. میں نے اسی لیے آپ کو دو جگہوں کا حوالہ بھی دیا جہاں پہ یہ ذکر ہے, ایک جگہ سورہ جن ہے ایک جگہ سورہ احقاف جہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضور سے اسی قرآن کو سنا اور بہت غور سے سنا, ان پر بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے واپس جا کے اپنے قوم میں اس کو کر دیا. تو ظلومن جہولہ کے حوالے سے یہ باتیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ ظلومن جہولہ یعنی ظلم و جہل در حقیقت وہ ڈیفیشنسی ہے جو انسان میں تکوینی اعتبار سے کریٹ کی گئی ہے تاکہ اس کو یوز کرتے ہوئے انسان بلند ہو سکے. اگر یہ کمزوری نہ ہوتی تو انسان بھی دیگر مخلوقات کی طرح ہوتا جو ایک سطح پر ہیں اور وہیں پر ہی رہتے ہیں. میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ ہماری زندگی میں تین قسم کی چیزیں ہیں. ایک تکوینی ہم سمجھ گئے کہ ہونا, یعنی ہماری زندگی جیسے جو چل رہی ہے, ہمارے جسم میں جو نظام چل رہے ہیں تکوینی, کائنات میں جو امور برپا ہیں تکوینی. تشریعی ہم سمجھ گئے کہ شریعت کی ضرورت کس کو پڑتی ہے, جس میں معصیتی گنجائش ہے, اس کی شریعت کی ضرورت نہ ملائکہ جو ہے نہ آسمان کو ہے نہ زمین کو ہے, کیونکہ وہ اپنے اختیار سے خدا کے امور تکوینی کے تابع اور فرمانبردار ہیں, اس لیے انہیں کسی تشریعی کی ضرورت نہیں ہے. اس شریعت کی ضرورت کس کو ہے, اس مخلوق کو ہے کہ جو جس میں ترقی اور تنزلی کے سارے امکانات پائے جاتے ہیں اور جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ حکم خدا یا امر تکوینی کے مقابلے میں یہ کہہ سکتا ہو کہ میں نہیں مانتا. امر تکوینی کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا انسان یا جن. ان کے لیے شریعت. تیسری چیز جیسے میں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ کے مالک ہیں, فلاں پلاٹ آپ کا ہے, آپ ایک کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں, آپ ایک جگہ جاب کرتے ہیں, ان امور کا تعلق نہ تکوین سے ہے نہ تشریح سے ہے, اس کو کہتے ہیں امور اعتباری یا قراردادی. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اپنی اس طبعی زندگی میں گزارنے کے لیے معتبر قرار دے دیتا ہے کہ میں فلاں ڈگری کرتا ہوں, میں ماسٹر ہوں, میں ڈاکٹریٹ ہوں. وہی اگر یہ امور حقیقی ہوتے تو کبھی بھی فانی نہیں ہوتے. جیسے تکوین بھی حقیقت ہے, تشریح بھی حقیقت, اس لیے دونوں اپنی جگہ پر باقی کو برقرار رہتے ہیں. جو چیز اعتباری اور قراردادی ہے, جیسے ایک ہی پلاٹ ہے, ایک ہی ملک ہے, جو ملک ہندوستان ہے, تاریخ پڑھتے ہیں اب 1000 سال میں کتنے لوگ آئے اور کتنے نے کہا کہ یہ میرا ہے اور میں سب مارنے چلے. اس کو کہتے ہیں امر اعتباری اور قراردادی. زمین کا ٹکڑا وہی ہے. ایک شخص آتا ہے, بھی کہتا ہے یہ میری ملکیت, اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے, دوسرا آتا ہے کہتا ہے میری ملکیت ہے, تیسرا آتا ہے یہ پوری چینج ہو گئی. یہ ہے امر اعتباری, انہیں جو پانی جسے صرف اس زندگی کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے آپ ڈیولپ کر, جس کے اعتبار کو قائم کرتے ہیں. تو ہماری زندگی میں تین چیزیں ضروری رکھتی ہیں, تکوین, تشریح اور اعتبار. تکوین جو خدا نے بنا دیا, تشریح جو خدا نے قانون بھیجا ہمارے لیے, ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے, اور اعتبار یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو انسان اس زندگی کے نظام کو باقی رکھنے یا چلانے کے لیے آپس میں جن کی اہمیت کے قائل ہو جاتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ اس کی اہمیت ہو یا نہ ہو, وہ اعتباریوں کا رکھ سکتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ یہ گفتگو اور انشاءاللہ آگے بھی چلے گی, اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی ہے, وہ میں آپ کو پھر اس جگہ تھوڑا سا پریشان کروں گا کہ جو سجدے کا حکم تھا حضرت آدم کے لیے, یہ تکوینی تھا یا تشوینی تھا. لیکن یہ انشاءاللہ بھی ہے, اس کا واقعہ ہے کہ جو سجدے کا حکم تھا یہ تکوینی تھا یا تشوینی تھا. ایک بار اور میں تکوینی اور تشوینی میں خاص آپ کو بتا دوں, بلکہ ابھی میں نے کہی بھی ہے کہ امر تکوینی میں معصیت نہیں ہوتی, معصیت صرف تشریح میں ہوتی ہے. یعنی میرے دل نے دھڑکنا بند کر دیا تو کیا معصیت تھی؟ ایک امر تکوینی پر خدا نے لگایا تھا کہ پمپ کرو انسان کے جسم کو خون فراہم کرو, زندہ رکھ, اس نے دھڑکنا بند کر دیا, کیا معصیت تھی؟ تکوینی میں معصیت نہیں ہوتی. اگر سجدے کا حکم تکوینی تھا تو معصیت کی گنجائش نہیں ہے اس میں, اگر تشریحی تھا تو معصیت کا امکان ہے, لیکن فرشتوں کے لیے تشریح نہیں ہے. یہ چیز ٹکرا لی جاتا ہے. یہ انشاءاللہ پھر آگے اس پہ بات کریں گے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. ضرورت ضرورا پر ہماری بات مکمل ہو گئی, ایک حد تک ہم نے سمجھ لیا کہ کیا چیز ہے. ظلم جملہ اس آیت میں جو آیا ہے یہ انسان کے اندر ایک تکوینی خلقت کے تقاضوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے انسان میں ایک گیپ, ایک ڈیفیشنسی کریٹ کی, نیگیٹو پوٹینشیل بنایا تاکہ وہ ترقی یافتہ ہو سکے. لیکن ظلم و جہل تشریح کے مقابلے میں بھی وجود رکھتی ہے اور وہ گناہ اور معصیت. یہ بات بھی ہم کر چکے تھے, اس کو ذہن میں رکھیں. اب ایک بڑی اہم بات, بہت اہم بات, کہ خدا نے انسانوں کو جب بھی کوئی چیز دی ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام کے تمام انسان اس ذمہ داری کو درست طریقے سے اٹھا پائے. یعنی خدا نے حضرت آدم سے بظاہر کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں, ان کو سامنے رکھا, لیکن اسی آدم کی ذریت میں سے ایسے انسان بھی پیدا ہوئے کہ جو خلیفہ دنیا حیوانات کے معیار سے بہتر ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کل انعام بلہم اول، یہ گویا کے چوپایوں کی معنی میں نہیں بلکہ ان سے بھی پست ہے. یہ جو بظاہر انسان سامنے آ رہے ہیں کہ جو چوپایوں سے بھی پست ہے، یہ بھی بنی آدم ہے یا نہیں؟ بنی آدم ہی ہے. اور آدم سے خدا نے کیا کہا تھا؟ اتنی جاڑیوں کے لگ بھگ خلیفہ. یہ ایک بہت اہم نقطہ کہ جب بھی جہاں بھی انسانوں کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، دی جاتی ہے، اس میں ہمیشہ دو تین مختلف گروہ لازماً پیدا ہو جاتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو ذمہ داری کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی اصل روح مقصد کو فنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں لیکن حقیقت میں غیر ذمہ دار ہوتا ہے. اب غور کیجیے گا، ہر جگہ پہ یہ تین قسم کے گروہ وجود میں آ جاتا ہے. آپ انسانوں کو کوئی بھی عہد دیں، کوئی ذمہ داری ان پر ڈالیں، کوئی تکلیف ان پر ڈالیں، یہ تین قسم کے لوگ ان براڈ کیٹیگرائزیشن سامنے آتے ہیں. پہلی قسم کے جو ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، کما حق ہو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کون کیا کہلائیں گے؟ مومن. جو ذمہ داری کو ضائع کر دیتے ہیں بلکہ اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کافر. اور جو دکھاتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں لیکن حقیقت غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ منافق. تو یہی چیز بنانے ہی اس آیت میں بھی آئی ہے کہ ہم نے جب یہ امانت دی، انسان نے اٹھا لی، وہ ظلوماً جہولا تھا، کس لیے؟ لیعذب اللہ، یعنی آیت کو بیان کر رہا ہے، مقصد کو بیان کر رہا ہے، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات. اور یہ شاید اس وجہ سے بھی ہے، سب سے پہلے منافقین کا ذکر کرنا، کہ پروردگار کو سب سے زیادہ جو ناگوار انسان گزرتے ہیں وہ منافق ہیں، یعنی جو ہو کچھ اور اپنے آپ کو دکھائیں سچ. خدا کی نظر میں اس سے برا انسان اور کوئی نہیں. خدا کہہ رہے ہیں کہ تم اگر میرے دشمن ہو تو میری عداوت ظاہر کر دو، یہ بھی میرے لیے اتنا برا نہیں ہے، مجھے یہ چیز بھی اتنی بری نہیں لگتی. سب سے زیادہ مبغوض خدا کی نظر میں کیا ہے؟ کہ انسان اپنے کو ظاہر کرے مومن اور اندر سے ہو کافر ہونا چاہیے. لیعذب اللہ، پہلا جملہ یہ ہے، ایسے لوگوں کو خدا چاہتا ہے کہ انسانیت سے نکال کے پھینک دے. لیعذب اللہ، یعنی تاکہ اللہ ان پر عذاب کرے. اس قدر اس کی ناراضگی، اتنی گھٹیا اپرادھ ہے کہ کم از کم جو ہو وہ تو دکھاؤ اپنے کو. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. عذاب کی سورہ عذاب پر بات ہوئی، عذاب کی فہرست میں خدا نے اس کو اوپر رکھا منافقین کو، کہ سب سے پہلے خدا کیا چاہتا ہے کہ ان کو انسانیت سے باہر رکھے، اور پھر مشرکین اور مشرکات. یعنی جس انسان کو خدا نے امانت کا بوجھ دیا، عطا کیا، اس انسان میں سے اب سیگریگیشن شروع ہوئی، اس کے اندر سے اب فلٹرنگ شروع ہوئی. سب سے پہلے کس کو باہر کیا؟ منافقین منافقات، پھر مشرکین مشرکات. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تاکہ خدا مؤمنین اور مؤمنات کی توبہ کو قبول کرے. اور یہ چیز میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے ہیں، بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ظلم اور جہل کی کیفیت نہیں ہوتا. ظلم کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرے میں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا، انفارمیشن نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی. اور اس وقت بھی جبکہ وہ حالت ایمان میں آ جاتا ہے اس کے لیے ظلم اور جہالت ختم نہیں ہو جاتی. ہمارے یاد ہے تم آیت الکرسی کی تیسری آیت اور سورہ انعام کی آیت نمبر 54. پھر ظلم مومن کے لیے بھی ہے, جہالت مومن کے لیے بھی. فرق اس بات کا پڑ جاتا ہے کہ مومن اپنے ایمان کی وجہ سے ولایت خدا کے سائے میں آتا ہے, اور جب ولایت خدا کے زیر سایہ آ جاتا ہے تو اس کی ظلمت نور میں بدلتی چلی جاتی ہے, اور جہالت توبہ کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت اور رحمت کے ذریعے سے کہیں اور عقل میں بدلتی چلی جاتی ہے. تو اس چیز کو خدا نے بیان فرمایا کہ انسانوں میں جنہوں نے امانت کے بوجھ کو اٹھایا کتنے حصے ہو گئے؟ 3, جن میں سے 2 کو خدا عذاب دے گا. یعنی عذاب دینے کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ان کو اس امانت داروں کی فہرست میں سے نکالنے کا حکم دے گا, یہ قابل نہیں ہے. اگر چلیے ابھی انہوں نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا ہے, یہ اس میں چھپے ہوئے جس طریقے سے ابلیس ملائکہ کو چھپا ہوا تھا, لیکن جیسے خدا نے ابلیس کو ملائکہ کی صفوں میں باقی نہیں چھوڑا, اسی طریقے سے ان منافقین اور مشرکین کو بھی انسانوں کی فہرست میں سے نکالے جاتا ہے عذاب. اور جو دیگر مسلمان ہیں, دیگر مؤمنین ہیں, خدا سلام کہ جو مؤمنین ہیں ان کے لیے کہ ان کو اوپر اٹھانا, ان کو ایلیویٹ کرنا, ان کو ان کے درجات اور مناظر میں رفت دینا, یہ کام ان کے لیے کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی ولایت کو قبول کیا اور غیر از خدا کی ولایت سے اپنے ہاتھ کو, اپنے رخ کو کر دیا. تو بات سمجھ میں آ رہی, میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں ہر جگہ ایسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا نے امانت دی, انی جاعلک للناس اماما, انہوں نے کہا ومن ذریتی, اپنی ذریت میں سے اس فضیلت کو دے کر ذریت میں سے مانگا. خدا نے کہا لا ینال عہدی الظالمین, یعنی اب یہ ظالمین کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ ذریت ابراہیم. انہیں ذریت ابراہیم میں ایک شاخ وہ ہے کہ جس تک امامت پہنچے گی, اور ذریت ابراہیمی میں ایک شاخ وہ بھی ہے جو ظالم ہے اور جس تک امامت نہیں پہنچے گی. یعنی یہ انسانوں میں ہر جگہ خدا نے فرمایا بنی اسرائیل کو وَقَضَيْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, یہ کسی اور قوم کے لیے یہ جملہ نہیں آیا کہ ہم نے ان کو عالمین پر فضیلت دی, لیکن کیا سارے بنی اسرائیل اس میں شامل ہیں؟ بہت تھوڑے سے. اس فَقَضَيْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کے اطلاق بنی اسرائیل میں کتنے لوگوں پر ہوتا ہے؟ شاید 2-4%. باقی دیگر کون ہیں جن کو خدا نے کہا کہ جو خدا کی آیتوں کو قلیل قیمت سے بیچنے والے, حرام کھانے والے, جھوٹ بولنے والے, خدا کی آیتوں کے ذریعے سے بندگان خدا کو دھوکہ دینے والے, تو یہ اگرچہ کہ بات آئی پوری بنی, یہ آپ بظاہر کہیں کہ پوری بنی اسرائیل اس میں شامل ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی, لیکن حقیقتاً کون ہے اس میں؟ بہت تھوڑے سے فرق, اور اس کے اندر دیگر منافقین اور کافرین سب پائے جاتے ہیں. تیسرا ایک موقع ہے کہ جو ان دونوں سے زیادہ حیرت انگیز ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 اور 32, والذی اوحینا الیک من الکتاب, اور جو کچھ ہم نے وحی کی تیری طرف, یعنی حضور کی طرف, پیغمبر اسلام کی طرف, من الکتاب, کتاب میں سے, هو الحق, وہ حق, مصدقا لما بین یدیہ, جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے اس کی تصدیق کرتی, یعنی جو گزری ہوئی کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرتی. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے وارث کیا, ہم نے وارث کیا کتاب کا ان لوگوں کو, اصطفینا, جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا, منتخب کیا, من عبادنا, جنہیں قرآن کے وارث کون ہیں؟ وہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا, تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو قرآن کے وارث ہیں یعنی ائمہ ہدایت علیہ السلام کہ ان کو کس نے مصطفیٰ کیا تھا؟ ہمارے گھر میں نہیں, خدا نے. تم اورثنا الکتاب, وارث کس نے بنایا؟ حضور نے نہیں, خدا نے. اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا اپنے بندوں میں سے. فمنہم ظالم لنفسہ, ان میں سے بھی وہ ہیں کہ جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں. وہ من ہوں مقتصد, ان میں سے کچھ میانہ رو ہیں. وہ من ہوں سابق بالخیرات, اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو ہر نیکی میں سبق کرنے والے ہیں. یعنی آل محمد اس قرآن کے وارث کون بنے؟ اس قرآن کے وارث اذن خدا سے کون ہے؟ آل محمد. آل محمد میں بھی صرف ایک لائن ہے سابق بالخیرات کی, سب کے سب نہیں ہیں. ان میں سے کچھ اپنے نفسوں میں ظلم کرنے والے ہیں, کچھ درمیانے درجے پر ہیں, اور کچھ سب سے آگے بڑھ والے ہیں. سورہ فاطر آیت 31 اور 32. تو یہ جو کام ہے یہ انسانیت میں ہر جگہ موجود ہے, ہر میں آپ کہ یہ تین آتوں گرو میں ہیں. آپ کسی پر بھی ذمہ داری ڈال دیجیے انسانوں کے گروہ پر, آ کے یہ ذمہ دار اس میں لوگ الگ الگ ہونے شروع ہوئے ہیں. ایک وہ ہوگا جو اس کو اٹھائے گا, ایک وہ ہوگا جو اس کے خلاف جائے گا, ایک وہ ہوگا کہ جو اندر سے کچھ ہوگا باہر سے کچھ ہوگا. یہ بات واضح ہوگی کہ انسانوں میں ہر جگہ پر یہ تقسیم ہے, ہر جگہ پر. یہ ایک خدا کا بنایا ہوا کہہ لیجیے کہ قانون, ایک نظام, یا کچھ بھی کہہ لیجیے. یعنی میں اس کی تعویل اور توجہ کرنے کی پوزیشن نہیں ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, لیکن ایسا ہے, ایسا ہے. اب ہم ایک چیز کی طرف آپ کو توجہ دیں. میں آپ سے ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے, اس میں آدم علیہ السلام بطور نمونۂ انسانیت ہیں, نہ کہ ایک شخصیت. یعنی جتنا کچھ بھی درپیش ہوا انہیں جاعلوں کے طور پر خلیفہ سے لے کر اور زمین پر اتارے جانے تک, جنت سے نکلنے تک, اس میں آدم ایک پرسن نہیں ہے, یعنی ایک شخص نہیں ہے. تو جیسے مثال کے طور پر میرے ساتھ جو کچھ زندگی میں ہو رہا ہے اس کا تعلق صرف میری ذات سے, آپ اس میں شامل ہیں. یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ صرف اس میرے چار دیواری جسم تک میں بھی ہوں, اس میں آپ شامل نہیں ہیں. لیکن جو کچھ حضرت آدم کے ساتھ ہوا اس میں شروع سے آخر تک تمام انسان شامل ہیں. آدم وہاں پر ایک پرسن کا نام نہیں ہے کہ جسے خدا ملائکہ کے سامنے کھڑا کر رہا ہے یا جس کو ابلیس بتا رہا ہے. آدم پرسن نہیں ہے, آدم ہیومینٹی ہے, آدم ہیومینٹی. اب انسان میں یہ تقسیم کس قسم کی ہوتی ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جس تقسیم کا ذکر کیا ہے کہ انسانیت ہمیشہ تین حصوں میں بڑھ جاتی ہے. جس جگہ بھی آپ جائیں ایک چیز رکھتے ہیں, انسانیت ہمیشہ تین حصوں میں بڑھ جاتی ہے. اب آپ آدم علیہ السلام کے واقعے پر آتے ہیں. سب سے پہلے خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بظاہر مٹی سے بنایا, خلق کیا, روح پھونکی, اور فرشتوں سے بات کہی کہ میں عرض پر خلیفہ قرار دینے جا رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جب ایک مخلوق کو سامنے رکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اسی کو خلیفہ بنانا ہے. انہوں نے اعتراض کیا. اعتراض کرنے کی وجہ زیادہ جو امکانی ہے وہ یہ کہ آدم کا خاک سے خلق ہونا, کیونکہ جو مخلوق بھی خاک سے خلق ہوگی اور مٹی میں رہے گی, عرض پہ رہے گی, اس کی زندگی عیوب اور نواقص کے درمیان بسر ہوگی, اور جو مخلوق معیوب اور ناقص ہوگی اس کے اندر جھگڑا, فتنہ, فساد, قریزی کا پیدا ہونا لازمی ہے. یعنی اب تک بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے اعتراض کرنے کی ایک وجہ شاید آدم کا خاک سے اور عرضی ہونا ہو، یا یہ کہ انہوں نے آدم سے پہلے دیگر مخلوقات کو بھی زمین میں یہی سب کام کرتے ہوئے دیکھا. خدا نے فرشتوں کے اعتراض کے جواب میں کہا کہ میں وہ کچھ علم رکھتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا، اور ایک نئی بات ان کے سامنے رکھ دی جس کا تعلق تھا علم اسماء کل سے. علم آدم الاسماء کلها، فرشتے اس میدان میں آدم کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہے، آدم کی برتری ان پر ثابت ہو گئی. خدا نے ان سے کہا کہ اب جب تم نے اس کی برتری کو قبول کر لیا ہے، اب اس کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ. یہ سجدہ، ایک بات واضح رہے کہ یہ سجدہ تعظیمی اور تکریمی تھا، نہ کہ عبودی. یعنی یہ سجدہ بندگی کے لیے نہیں تھا، تعظیم و تکریم کے لیے. حکم اس سے آگے جھک جاؤ، ملائکہ جھک جائے. صحیح انسان خوش، ہم خلیفۃ اللہ ہیں، ہم کون ہیں؟ مضبوط ملک ہیں. خوش ہے نا کسی بات پہ، فرشتوں سے افضل، فرشتوں سے افضل. یہ ایک پہلو انسانیت کا، ایک پہلو آدم نہیں ہے، بلکہ ایک علامہ طباطبائی نے اتنا خوبصورت جملہ اس جگہ پہ لکھا ہے کہ اگر آپ اس کے مطلب اس تک پہنچ جائیں تو شاید سارے مسائل ہو جائیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ سجدے کے وقت، سجدہ کراتے وقت آدم کی مثال قبلے جیسی تھی. سمجھ میں آ رہے کچھ؟ آپ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کیا قبلے کو سجدہ کرتے ہیں؟ قبلے کو سجدہ کرتے ہیں، کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ قبلے میں رہتا ہے. جس کو آپ سجدہ کرتے ہیں، جو آپ کا مسجود ہے، وہ کعبے میں رہتا ہے، کعبے میں پایا جاتا ہے، تو پھر اس کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ یعنی آپ کا مسجود نہ قبلہ ہے، نہ جسے آپ سجدہ کرتے ہیں وہ قبلے میں رہتا ہے، تو کیوں سجدہ کرتے ہیں اس کے سامنے؟ اب اس بات کو سوچیے، اب اس بات کو سوچیے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اس گھر سے ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے منسوب ہے، میرا گھر. تو آدم کی نسبت کس سے تھی؟ انسان کامل سے. کیونکہ وہ انسان کامل جو حقیقتاً موجود ہے، ملک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ انسان کامل جو حقیقتاً موجود ہے، ملک ہے، وہ کس سے نسبت رکھتا ہے؟ کس کے ذریعے سے آئے گا، ظاہر ہوگا؟ آدم کے ذریعے سے. وہ انسان کامل کس کے ذریعے سے عالم خلقت میں ظاہر ہوگا؟ آدم کے ذریعے سے. اس وجہ سے سجدہ حقیقت کس کو ہو رہا تھا؟ انسان کامل کو ہو رہا تھا، خلیفہ خدا کو ہو رہا تھا، شخصیت آدم کو نہیں ہو رہا تھا. لیکن جس طریقے سے آپ قبلے کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے سامنے رکوع اور سجدہ بجا لاتے ہیں کہ اسے خدا نے اپنا بہتر کیا، اس نسبت کی وجہ سے آپ جھک رہے ہوتے ہیں. ورنہ قبلہ نہ مسجود ہے، نہ یہاں پہ مسجود پایا جاتا ہے، صرف اینٹوں اور پتھروں سے بنا ہوا ایک کمرہ ہے. بنایا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں گے. آدم کی مثال اس سجدے میں کس چیز کے لیے؟ قبلے کے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ڈیمونسٹریشن ہے. ابھی آدم پرسنالٹی نہیں ہے، آدم نبی نہیں ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، انسانیت. یہ انسانیت کا ایک پہلو، یہ انسانیت کا ایک پہلو جو روشن اور سب سے درخشن، اس میں وہ بندے، وہ انسان اس ابن آدم میں سے ظاہر ہوں گے کہ جو علم اسماء کل پر حاوی ہوں گے، اور ملائکہ جن کے شاگرد ہوں گے. یہ جملہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود قرآن میں، کہ جب خدا نے علم اسماء کا مقابلہ کرایا تو آدم سے کہا یا آدم و انبئهم باسمائهم، اے آدم تم ان کو خبر دو اسماء. یعنی خدا یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ خود بتاتا. ایک مقابلہ ہوا، آدم نے علم کا مظاہرہ کیا، فرشتوں نے نہیں کیا، تو اب خدا بتاتا. خدا نے خود نہیں بتایا، آدم سے کہا اے آدم تم بتاؤ. یعنی علم اسماء کے حوالے سے خدا نے آدم کو فرشتوں کا استاد بنایا. تو جسے وہ انسان جو ملائکہ کو اسماء کی تعلیم دے گا، وہ انسان جو پوری کائنات میں خدا کا مظہر ہوگا، وہ انسان جو علم اسماء کل پر حاوی ہوگا، وہ اسی آدم سے ہی ہوگا. ایک بات ہوگی، میں نے وہ اسی پیک کرے آب و گل سے ہی برآمد ہوگا، کہیں اور سے نہیں. اب دوسرا پہلو، آدم کو خدا نے کہا آدم تم اور تمہاری زوجہ آ جاؤ، تمہارے لیے ہم نے ایک بہت اچھا گھر بنایا. میں بلکہ میں آپ کے سامنے وہ آیت میں ایگزیکٹ پڑھ دوں، سورہ طہٰ کے آخر میں ہی آیت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کم از کم چار مرتبہ چار جگہوں پر تفصیل سے ذکر ہوا. پہلا سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 30، اور اس کے بعد سے سورہ آراف ہے آیت نمبر 12، اور اس کے بعد سے تیسرا سورہ ہجر ہے، اور چوتھا سورہ طہٰ ہے آخری اس کا حصہ. فقلنا یا آدم، اب ہم نے کہا آدم سے ان ھذا عدوٌ لک، یہ جو ابلیس جس نے تیرے سجدے سے انکار کیا ہے یہ تیرا دشمن ہے. بولے زوجہ کا، تیرا بھی اور تیری زوجہ کا بھی. فلا یخرجنکما من الجنۃ، بس ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے. فتشقا، اور پھر تم مشقتوں میں پڑ جاؤ. لیکن یہ سارا کا سارا کیا تھا؟ امر تقویلی تھا، ہونا چاہیے آدم کے جنت سے نکلنا اور مشقتوں میں پڑنا، انسان کی زندگی ایسی ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ان کو ایک بات سمجھائی ہے، ان نہ لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اس جنت میں تم اس حال میں ہو کہ نہ تمہیں بھوک لگتی ہے نہ تم بے لباسی کا شکار ہوتے. وَأَنَّكَ لَا تَطْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور یہاں نہ تمہیں بھوک اور پیاس ستاتی ہے نہ اس کی شدت تمہیں تنگ کرتی ہے، گرمی اور دھوپ تم کو تنگ نہیں کرتی ہیں. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، اب شیطان نے وسوسہ کیا آدم کی طرف. قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں پتہ بتاؤں شجرہ خلد کا، کہ ہمیشہ باقی رہنے والے درخت کا. وہ ملک لا یبلا، اور اس ملک کا جس پر بلا و زوال نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو. تو اکلا منھا، انہوں نے بظاہر اس لالچ میں آ کر پھل کھا لیا اس میں سے، درخت میں سے. فبدت لہما سوآتہما وطفقا یقطفان علیہما، ان کی شرمگاہیں ان پہ کھل گئیں، وہ جنت کے پتے توڑ توڑ کر اس کو چھپانے لگے. وعفا آدم ربہ فغوا، اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی پس غری ہو گئے. یہ جملہ بہت بناتا ہے، اس کا جلد بازی میں یہ غلط سلط ترجمہ کرنا نا بہت ہی رانگ ڈائریکشن میں انسان کو لے جاتا ہے. تم مجھ تباہ رکھو گے، پہلے آدم نے کیا کیا معصیت کی، پھر غی ہو گئے غاوی ہو گئے. تم مجھ تباہ رکھو ہوں، پھر اس کے رب نے اس کو مجھ تباہ کیا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تم سمجھ میں آتا کہ معصیت کی اور غاوی ہو گئے اور پھر خدا ان کو منتخب کر رہا ہے. یہ کس قسم کی بات ہے؟ تم مجھ تباہ رکھو ہوں پتا و علئی ہے و پتا، اور ان کی توبہ کو قبول کی اور ان کی ہدایت کی. ابھی سارا سیکوینس میں آپ کے سامنے پڑھتا جا رہا ہوں. قالت منها جميعا، پھر ان سے کہا کہ تم دونوں اور تم سب با جماعت اتر جاؤ یہاں سے، تم دونوں با جماعت اتر جاؤ. کون سی جماعت ہے جو ان کے ساتھ اتر گئی؟ خود، یعنی یہ خود لفظ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر صرف آدم و حوا نہیں ہے، صرف آدم اور حوا نہیں پائے جاتے وہاں پہ، بلکہ بات ہو رہی ہے پوری انسانیت کی، سب کی. قال بتا، بتا جو ہے وہ تسنیہ ہے، تم دونوں، منہا جمیعا، سب کے سب، سب کے سب اترو یہاں سے. بعضکم لبعض عدو، اور تمہاری زندگی کی کیا کیفیت ہوگی اس عرض پر کہ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور پھر جب میرے پاس سے تمہاری طرف ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اور پھر جو بھی اس ہدایت کی اتباع کرے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہو سکتا ہوگا. یہ حضرت آدم کا سیکوینس ہے. یہ دوسرا پہلو. کون سا دوسرا پہلو؟ کہ وہ انسان جس نے امانت کا بول اٹھایا، وہ انسان جو خلیفہ خدا ہے، وہ انسان جو مسجود ملک ہے، وہی انسان شیطان کے وسوسوں کا اسیر بھی ہے. یہ انسان کی دوسری جگہ، یہ انسان کی دوسری جگہ، کہ یہی انسان شیطان کے وسوسوں کا اسیر بھی بنتا ہے، شیطان کے پھندے اور جال میں بھی پھنستا ہے، اور اپنی جنت کو بھی کھو دیتا ہے. تو یہاں پر آدم کس شکل میں نظر آ رہے ہیں؟ نمونہ انسانیت، نمونہ انسانیت. انسان کا ایک پہلو وہ ہے جو اس قدر بلند اور اصلی مقصود خلقت ہے انسان کی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ شیطان کے پھینکے ہوئے تیروں کی زد پر ہے انسان. شیطان اپنے وسوسوں سے انسان کا شکار کرتا ہے، اسے جنت سے باہر نکال کے پھینکتا رہتا ہے. کہاں پھینکتا ہے؟ مشقت اور اذیت میں مبتلا کرتا ہے. تیسرا پہلو، یعنی انسان کے صرف یہ دو پہلو نہیں ہے، تیسرا بھی ہے کہ جب تم نے شیطان کے وسوسوں میں پھنس کر اپنی جنت کو کھو دیا، تو اب خدا نے تمہارے لیے واپس پلٹنے کا رستہ بھی رکھا ہے. یعنی انسان صرف دو قسم کے نہیں ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اپنی جنت کو برقرار رکھتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اپنی جنت کو کھو دیتے ہیں. تیسرے قسم کے بھی انسان کہ جو جنت کو کھونے کے بعد اسے دوبارہ حاصل کرے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہی چیز جو میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ خدا نے دو نمونے رکھے، دونوں نے ظلم و جہالت کا مظاہرہ کیا، دونوں سے معصیت کا ارتکاب ہوا، لیکن ایک نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اور ایک نے کہا کہ رب فبما اغویتنی. معصیت اور ظلم و جہالت میں پھنسنے کے بعد ایک کا ریسپانس کیا تھا؟ کہ اے میرے رب، جیسا کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا بہکایا، میں بھی سب کو بہکا ہوں. اور ایک نے کیا کہا؟ کہ نہیں، مجھے کسی نے نہیں بہکایا، میں نے خود اپنے کو بہکایا. جس کی یہ اپروچ تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اس کو خدا نے مجتبا کیا، توبہ کی توفیق دی، ہدایت عطا کی، مصطفیٰ کی. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو اب یہ آدم کی شکل میں کیا ہے؟